أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق، ما الحق، وما ادراك ما الحق.
سورة الحق. اس سورت کے دو رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 256 کلمات ہیں اور 1423 حروف ہیں. اس پارے کا مرکزی مضمون دعوت اللہ کے طریقے اور دعوت اللہ کا انداز. اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے سورت الملک پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف تھا. اس کے بعد سورت القلم، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر اور ہمارے لیے بہترین رہنمائی کہ ایک دائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد تیسرے درجے پر سورت الحاقہ، جس میں آخرت کا ذکر ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے بعد جو اہم ترین چیز، جس کی طرف ہمیں خود بھی اور دوسروں کو متوجہ کرنا ہے، وہ آخرت کا ذکر ہے، آخرت کی فکر ہے، آخرت پر ایمان ہے، آخرت کا تعارف ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا ذکر پہلے ملے گا اور جہنم کا بعد میں. تو اس سے دعوت کی ایک اور حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ابتدا میں آپ لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتائیں تو انذار سے پہلے تبشیر کا کام کریں، خوشخبری سنائیں. اگرچہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی، لیکن حکمت کے تقاضے کے طور پر پہلے ان چیزوں کا ذکر جو طبیعت پر گراں نہ گزریں، اور اس کے بعد جب لینے والے لینے کے قابل ہو جائیں یا لینے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر دوسرا رخ بھی دکھایا جائے، کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کا ذکر ہو، صرف ایک بات نہ ہو. سورت الحاقہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے آغاز میں نازل ہوئی. اور اس کی دلیل میں مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے گھر سے یہ نیت لے کے نکلے کہ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں گے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شخصیت اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے ایک ایسے شخص تھے کہ جو کسی بھی چیز کو دیکھ کر چپ بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے، خواہ وہ دور جاہلیت ہو یا پھر دور اسلام ہو. تو جب وہ اس ارادے سے نکلے تو جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو چکے تھے. تو وہ پیچھے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح آپ کیا پڑھتے ہیں. آپ نے نماز شروع کی اور اس میں آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورۃ الحاقہ کے الفاظ سنے اور اس کی بلاغت اور اس کا نظم اور اس کا خاص اسٹائل، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ بہت باکمال شاعر ہیں، زبردست شاعر ہیں. تو آپ نے یہ آیت پڑھی جو اس سورت کے اندر آتی ہے کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم تم ایمان لاتے ہو. تو وہ ایک دم ٹھٹک گئے اور سوچنے لگے کہ آپ ضرور پھر کاہن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کاہنوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کاہن غیب کا علم جانتے ہیں. تو فوراً ہی آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو کہتے ہیں کہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جس پر قرآن کی عظمت اور اسلام کی سچائی جو تھی وہ میرے دل میں اتر گئی، لیکن اس سچائی کو باہر آتے ایک وقت لگا اور وہ بڑا حادثہ پھر آخری ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا جب اپنی بہن کو زخمی دیکھا اور ان سے سورۃ طہٰ سنی. تو اس اعتبار سے بھی آپ اس سورت کو اگر ابتدائی دور کے درس میں یا لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے سنائیں تو بہت افیکٹو سورت ہے. یہ ٹیکنیکس میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو قرآن پڑھ کر آگے پہنچانے کا انشاءاللہ باضابطہ کام کریں. تو بالکل اگر نئے لوگوں میں آپ جائیں کہ جنہوں نے کبھی بھی قرآن کے بارے میں کچھ نہیں سنا تو ان کے ساتھ آپ یہ ترتیب رکھ سکتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ لفظ لفظ کا ترجمہ اور تعلیم القرآن سکھانا یہ ذرا بعد میں آتا ہے. ابتدا میں قرآن سے مانوس کرنا چاہیے اور ان کو رواں ترجمہ سنانا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی تفسیر کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن اترے بغیر کسی بوجھ کے، کیونکہ جب سیکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے. تو ابتدائی دور میں صرف سنانا چاہیے، جب سن کر ان کے اندر خود شوق پیدا ہو کہ اب ہمیں سیکھنا ہے تو پھر سکھانا چاہیے. اور تعلیم کے لیے یہ تدریج اور یہ ترتیب جو ہے بے حد ضروری ہے. ایسے لوگ جنہیں قرآن کی قدر و قیمت ہی نہیں پتا اور قرآن سے ابھی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اگر پہلے دن آپ ان کو لے کر بیٹھ کے بے سات اسم نام اللہ اللہ الرحمن بہت مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والا سکھانا شروع کریں گے تو وہ گھبرا اٹھیں گے. اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب لفظ لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو نہ اردو سمجھ آتی نہ عربی سمجھ آتی ہے، اور وہ ترتیب سمجھ نہ آنے کی وجہ سے بعض اوقات بہت گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے کہ اردو کے سینٹنس جب سیدھے سیدھے نہیں آتے تو بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی. حاقہ کا لفظ حق سے ہے، حق کا معنی ہوتا ہے ثابت اور واجب ہونا. حاقہ جس چیز کا قیام حق ہے، اور پھر یہ پائیدار حقیقت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا اور مراد اس سے قیامت ہے. اور قیامت کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ اس لیے بھی ہے کہ قیامت بڑی حقیقتوں میں سے ایک بہت سچی حقیقت ہے. خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ حق ہو کر رہنے والی ہے، ثابت ہو کے رہنے والی ہے، اٹل ہے، قطعی ہے. اور پھر حق کرنے والی بھی ہے، یعنی جو چیز حق ہے اس کو یہ حق ثابت کر دے گی، حق بتائے گی. قیامت کے دن حق کو باطل کا فرق سامنے آ جائے گا. آج دنیا میں تو بہت سی چیزیں جو سچی ہیں، حق ہیں، لیکن ہم ان کو بعض اوقات بطور حق کے نہیں مانتے اور ہم ان کے بارے میں ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ سچ ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی یا نہیں، اور شیطان بھی بہت سے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو اصل حق ہے وہ سامنے آئے گا، اس وقت اس حق کو کوئی بھی جھٹلا نہ سکے گا، ہر ایک کو حق ماننا پڑے گا. بڑے بڑے مجرم اور انکاری جو کسی طور پر بھی اس سچائی کو ماننا نہیں چاہتے وہ بھی اس کو مان جائیں گے، اس پر یقین کر لیں گے، اس کا اقرار کریں گے، یہ اپنے آپ کو منوا کے رہے گی، سچائی ثابت ہو جائے گی، ہر ایک صرف حق ہی کے ساتھ ہوگا. تو الحاقہ، اور حاقہ جو ہے یہ اصل میں اسم فاعل ہے، اور تے جو ہے یہ مؤنث کے لیے. قیامت کے لیے الساعہ، اس میں بھی تے آتا ہے، القارعہ، الواقعہ. تو قیامہ اور القیامہ، الطامہ، الساخہ، جتنے بھی قیامت کے نام ہیں وہ سب کس پہ ختم ہوتے ہیں؟ تاء مؤنث پہ، یعنی مؤنث ہے. قیامت کے نام کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. تو الحاقہ، حق ہونے والی، سچ ہونے والی، ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی، جس کے امر حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، جو آ کر رہے گی اور اس روز ہر ایک کو اس کا حق مل کر رہے گا. ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ یہ جو ماں ہے یہ سوال کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے القارعہ، ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، اور یہاں بھی الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ. تو یہ آپ سے پوچھا نہیں جا رہا کہ آپ بتائیں، بلکہ سوالیہ انداز میں اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، اس کی سختی کا ذکر ہے. اور ویسے بھی عربی میں جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو تو عموماً آتا ہے ما ہیا، کیا ہے وہ، یعنی کسی چیز کو امپورٹنس دینا مقصود ہو. تو یہاں قیامت کی عظمت نہیں بلکہ اس کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں. الحاقہ، ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ وما ادراکہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، کیسے سمجھایا جائے تجھ کو؟ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ اگرچہ یہاں پر ادراکہ کا پہلا مخاطب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کے بعد ہر ریڈر اور ہر لسنر جو بھی اس کے بارے میں پڑھے یا سنے، تو الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ.
كذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت جھٹلایا تھا ثمود، ثمود نے یعنی قوم صالح، وعاد اور عاد قوم ہود نے، بالقارعة قارعة کو، قیامت کو، کھڑکھڑا دینے والی کو. قارعة کا لفظ قرع سے ہے، اور قرع کا معنی ہوتا ہے ٹھوکنا، کوٹنا، کھڑکھڑانا، بجانا، ایک چیز کو دوسری چیز پہ اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو. قرع الباب کا معنی ہوتا ہے دروازہ نوک کرنا، کھٹکھٹانا. اور قارعہ یہ بھی اسم فاعل کھڑکھڑانے والی، جو آ کے سب کچھ توڑ پھوڑ کے کھڑکھڑا دے، یعنی زبردست شور مچا دے. اب سوچیں کہ اگر ایک عمارت بھی گرے یا کوئی ایک چیز گرے، اوپر سے نیچے کوئی چیز گرتی ہے، ایک گلاس ہی گرتا ہے آپ کے ہاتھ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ سارا گھر ہل جاتا ہے. کوئی دروازہ ہی زور سے پٹخا دے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری دیواریں ہل جاتی ہیں نا. تھوڑا سا زلزلہ بھی ہے تو ہر چیز آپس میں بجنے لگتی ہے. تو قیامت کے دن کا زلزلہ تو ایسا زلزلہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جھٹکا آئے گا، تو تمام موجودات آپس میں ٹکرا جائیں گی، اور اس سے زبردست قسم کا شور پیدا ہوگا، یعنی چیزوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے، بجنے کی وجہ سے. اگر آپ نے کبھی ڈگی میں کچھ ایسا سامان رکھا ہو جیسے برتن ہے یا کچھ، تو جو کار چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف کار کے ہلنے کی وجہ سے، اور کار کی رفتار کیا ہوتی، تو کتنی اریٹیشن ہوتی کہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ کھٹکھٹا رہی کھٹکھٹا رہی ہے. تو قیامت کا زلزلہ بھی جب آئے گا تو ہر چیز آپس میں یوں ٹکرائے گی اور کھٹکھٹائے گی کہ ایک شور اٹھ جائے گا کہ واقعی کوئی حادثہ پیش آ گیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اب یہاں پر آپ انداز دیکھیے کتنا جلالی اور کتنا زبردست ہے کہ قیامت کا لفظ بطور قیامت سعا نہیں کہا گیا، بلکہ ایک جگہ الحاقہ تو دوسری جگہ القارعہ کہا گیا، تاکہ لوگ اس کی شدت کو محسوس کریں کہ وہ ہے کیا چیز. فاما ثمود، تو جہاں تک ثمود کا تعلق ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا ترتیب میں فرق ہے. عام طور پر قوم عاد کا ذکر پہلے آتا ہے کیونکہ اس کی زمانی ترتیب پہلے ہے، لیکن یہاں ثمود اگرچہ زمانی ترتیب میں بعد میں ہے لیکن ان کا ذکر پہلے ہے. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو جہاں تک ثمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کر دیے گئے طاغیہ سے، حد سے نکلنے والی سے. طاغیہ کا لفظ جو ہے یہ طغیانی سے، اور طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا حد سے باہر نکلنا. جیسے سمندر میں طغیانی ہو تو اس کی لہریں جو اپنی مقرر لمٹ ہے اس سے باہر آ جاتی، اسی طرح دریاؤں میں، سمندروں میں، جہاں کہیں بھی ہو. تو طاغیہ سے مراد یہاں سرکش چیز ہے کوئی. اب وہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں تا جو ہے یہ مبالغے کی ہے، اور اشارہ ہے طاغی کی طرف. اور طاغی کون تھا؟ قوم ثمود کا وہ سرکش شخص جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی. تو بے کیا ہے؟ بوجہ، یعنی اس بہت بڑے سرکش شخص کی سرکشی کی وجہ سے ساری قوم عذاب کا شکار ہوئی. تو یہاں پر طاغیہ سے مراد کیا ہوا؟ نمبر ایک وہ شخص قدار بن سالف، اور پھر بے کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بوجہ، یعنی اس کے اونٹنی کے کونچے کاٹنے کی وجہ سے. جیسے وہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ اذ انبعث اشقاها، جب ان کا سب سے بدبخت شخص اٹھا، وہاں اس کو اشقا کہا گیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ کونچے کاٹی. تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، وہاں بھی کیا ہے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر یہ سب کچھ ہوا. تو ایک معنی یہ ہوا. پھر اسی طرح اس سے مراد سرکش قوم بھی لیا گیا. طاغیہ سے مراد صرف وہ قدار نہیں بلکہ اس کی ساری قوم، کیونکہ وہ سارے اس کے ساتھ تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، اس کو روکنے والے نہیں تھے، یعنی قومن طاغیہ. تو یہاں بھی پھر معنی بے بوجہ ہوگا، جیسے کہ پوری قوم ثمود کے بارے میں آتا ہے کذبت ثمود بتغواہا، بتغواہا. اور پھر اسی طرح طاغیہ سے مراد وہ سخت کڑک بھی ہے جو حد سے بڑی ہوئی چیخ تھی. کس کی؟ بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی تھی، یا پھر وہ زمین کے پھٹنے کی تھی جو زلزلے کی وجہ سے اٹھی چیخ. بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ قوم چیخ سے ہلاک کی گئی تھی، جس کا ذکر دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے. سورۃ الاعراف میں اس کو رجفہ کہا گیا، زبردست زلزلہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے کے موقع پر بھی بعض اوقات شور اٹھتا ہے. سورۃ ہود میں اس کو اسیحہ کہا گیا، چیخ یا زبردست دھماکہ. حامیم سجدہ میں اس کو سائقۃ العذاب کہا گیا، اور یہاں پر اس کے لیے طاغیہ کا لفظ آیا. سورہ زاریات میں بھی سائقہ آتا ہے, فاخذتہم السائقہ, تو اس قوم کو سائقہ نے آ پکڑا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قوم ثمود کا ذکر اس لیے پہلے آیا کہ ان پہ جو عذاب گزرا وہ بہت ہی شدید نوعیت کا تھا, جس کے لیے ایک نہیں کئی لفظ آ رہے ہیں. باقی قوموں کے عذاب کے لیے وہ خاص مخصوص ایک لفظ بتا دیا جاتا ہے کہ اس چیز سے وہ ہلاک ہوئے, لیکن ان کی ہلاکت کے لیے ساخہ, رجفہ, طاغیہ, تغوا, سائقہ, یہ سب الفاظ آئے کہ بہت شدت کا عذاب ان پر آیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, اگرچہ یہ سارے معنی یہاں پر فٹ ہوتے ہیں, لیکن باقی آیات کی مناسبت سے یہاں اگر طاغیہ کا معنی کڑک یا چیخی کیا جائے تو زیادہ سوٹیبل ہے, اگرچہ مفہوم میں باقی معنی بھی غلط نہیں ہیں. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, اور آگے عاد کا آتا ہے عاتیہ, تو مراد اس سے ذریعہ عذاب ہے. پھر
واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
وأما عاد, اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے, فأهلكوا, تو وہ ہلاک کر دیے گئے, بریحن, ایک ہوا کے ذریعے, سرسرن, سخت ٹھنڈی, سناٹے کی, آتیا, سرکش, تیز تند. آتیا کا لفظ کس سے ہے؟ عطوب سے, عین تا واؤ. عطوب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا. اب دیکھیے, طاغیہ میں بھی حد سے بڑھنا ہے اور آتیا میں بھی حد سے بڑھنا ہے, یعنی اپنی شدت میں, شور میں, سختی میں, ٹھنڈک میں, رفتار میں حد سے بڑی ہوئی تھی, انتہائی گستاخ. گستاخ شخص کے لیے بھی آتیہ آتا ہے. گستاخ کون ہوتا ہے؟ جو انتہائی بدتمیز ہو. تو یہ ہوا کیسی تھی؟ بریحن سرسرن آتیہ, اور کیا کیا اس نے؟ سخرہا علیہم, اس نے مسخر کر دیا, چھا دیا اس کو, ہا, اس ہوا کو, علیہم, ان پر, کن پر؟ قوم عاد پر. کتنے دن؟ سبع لیال, سات راتیں, وثمانیت ایام, اور آٹھ دن. راتوں کا ذکر اس لیے پہلے کہ عربی میں دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے, رات پہلے آتی, دن بعد میں آتا ہے. تو سبع لیال وثمانیت ایام, اور آٹھ دن کیوں بنے؟ کیونکہ وہ سات راتیں جب گزری تو اگلا دن جو تھا وہ آٹھواں بن گیا. حسومن, لگاتار, متواتر, مسلسل چھائی رہی, ایک دو دن نہیں, ایک دو گھنٹے نہیں, بلکہ سات راتیں اور آٹھ دن ہوا چلتی رہی اور بالکل نہ رکی, اور وہ کوئی معمولی ہوا نہیں تھی بلکہ بہت ہی شدید قسم کی ہوا تھی. سخرہا علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسومن. حسومن کا اگرچہ ترجمہ ایک لفظ میں لگاتار کیا گیا, لیکن یہ اس کا پورا معنی نہیں دیتا. حسوم کا لفظ جو ہے اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. حسما اس کا روٹ ہے. حسما اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نشان کو زائل کرنا, مٹا دینا. پھر اس میں جڑ سے کاٹنے کے معنی بھی آتے ہیں اور تسلسل کا معنی بھی آتا ہے. تو ایک طرف کلا کما کرنا, دوسرا تسلسل, اور تیسرے تکلیف اور نحوست کا معنی. یعنی یہ ہوا ایسی تھی کہ جس میں تکلیف بھی تھی, اس نے ان کا کلا کما کر دیا, جڑ سے کاٹ دیا ان کو, ان کا نشانی مٹا دیا, اور پھر اسی طرح مسلسل چھائی رہی. فتر القوم فیہا سرعا, تو تم دیکھتے قوم کو. کس قوم کو؟ قوم عاد کو. پوری کی پوری قوم کو, فیہا اس میں, کس میں؟ اپنے علاقے میں, اپنے گھروں میں, اپنے مقامات پر. کیسے؟ سرعا, گرے ہوئے. سرعا جو ہے یہ سریع کی جمع ہے, سواد رے یہ عین. سریع کہتے ہیں گرے ہوئے کو. سرعا کا معنی ہوتا ہے گرنا اور بے ہوش ہونا. اور گرنے کی وجہ کیا ہوتی؟ اضطراب, گھبراہٹ, بے ہوشی. مرغی کا مریض جب غش کھا کے گرتا ہے تو اس کو بھی سریع کہتے ہیں. کبھی کسی بے ہوش انسان کو دیکھا ہے؟ یا کسی کو اچانک گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا گرے ہوئے شخص کو دیکھا ہے؟ کبھی تصویروں میں ہی دیکھا ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا خود انسان بیٹھتا ہے یا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایک یہ کہ پتہ ہی نہ چلے اور دھڑام سے جا گرے کوئی. ہاں تو وہ لوگ ایک نہیں پوری کی پوری قوم گری پڑی تھی. ذرا سین امیجن کریں، بچے بڑے، عورتیں بوڑھے جوان، سب کے سب، امیر غریب، سب گرے پڑے تھے. اگر کوئی اوپر سے ریئل سین دیکھے پوری قوم، اور وہ بھی اتنی لمبی چوڑی، اتنے مضبوط جسموں کے مالک. یہ قرآن میں آتا نا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے مضبوط کہ ان جیسے کبھی دنیا میں پائے ہی نہیں گئے. اللہ نے پھر پیدا ہی نہیں کیے ویسے اتنے لمبے چوڑے. کافی سال پہلے ایک دفعہ زہریلی گیس کے ذریعے لوگوں کو مارا گیا تھا، تو میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، تو ہمارے راستے میں عراقی سفارت خانہ تھا، تو اس کے باہر انہوں نے دیوار کے اوپر وہ تصویریں لگا رکھی تھی کہ جو بھی گزرے اس کو دیکھے. اتنا وحشتناک سین تھا کہ صحت مند لوگ جینز میں، اپنے ڈیلی ڈریسز میں ڈریس اپ ہوئے ہوئے، اور ابھی شکلیں بھی بالکل فریش فریش نظر آ رہی تھی، جیسے سوئے ہوئے ہوتے. اگر اس منظر کو ملاحظہ کرنا ہو تو جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ مزدلفہ کی رات جب سب لیٹ جائیں تو کھڑے ہو کے چاروں طرف دیکھیں، وہ سین دیکھنے کا ہوتا ہے. اور اس میں جتنی قبر مجھے اس دن یاد آتی کبھی نہیں آتی، کیونکہ آپ کوئی بھی ہیں آپ کو نیچے ہی لیٹنا ہے. اگرچہ اب لوگ اپنے ساتھ جیسے کرسیاں لے کے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اسی طرح کے بیڈ بھی اٹھائے پھرتے ہیں، کیونکہ بےچارے نہیں بیٹھ سکتے نیچے، جن لوگوں کے خاص گھٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے. تو اکا دکا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی 99.9% لوگ جو ہیں وہ زمین پر لیٹتے ہیں اور اوپن ایئر میں لیٹتے ہیں. عرفات میں تو دن کا ہی وقت ہوتا ہے، اور منا میں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مزدلفہ میں عام طور پہ خیمے نہیں ہوتے، کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں لوگ. تو اس کو دیکھ کے قوم عاد یاد آتی نا، کہ کس طرح صحت مند جیتے جاگتے لوگ. اور پھر ٹھنڈی ہوا تھی نا، تو باڈیز بھی ایک دم نہیں خراب ہوئی ہوں گی، تو کس قدر ہیبت ناک سین ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ذرا دیکھو ان کو، دیکھ کے عبرت پکڑو. فتر القوم فیہا سرعا، اور دیکھ کے کیسے لگ رہے تھے، کأنہم گویا کہ وہ اعجاز نخل خاویہ، اعجاز تنے ہیں، نخل کھجور کے درختوں کی، خاویہ کھوکھلے. کھجور کا درخت جب پرانا ہو جاتا ہے اور اس کی جڑ کھوکھلی ہو جاتی ہے تو پھر تیز آندھی سے وہ گر جاتا ہے. اور کھجور کا درخت بھی چونکہ اونچا لمبا ہوتا ہے، عام کٹا ہوا درخت بھی، میں تو کبھی بھی درخت کو کٹا ہوا دیکھو تو میرے دل پہ بہت ہی تکلیف گزرتی ہے، برداشت نہیں ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی شاخیں پتے اور چیزیں وہ ملا جلا کے وہ زمین پہ ایک اور منظر پیش کرتی. لیکن کھجور کے درخت کا آپ دیکھیں کہ نیچے سے اوپر تک وہ ایک سیدھا تنا ہوتا ہے، اور اوپر جا کے چھتری سی ہوتی ہے. اب اگر وہ گر پڑے، اور وہ چھوٹی عمر میں نہیں گرتا، وہ اپنی انتہائی ہائٹ پہ پہنچ کے جو بہت اونچا ہو جاتا ہے اور بہت پرانا ہو جاتا ہے تو پھر گرتا ہے. اب اگر وہ گرا ہوا آپ کبھی دیکھیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی انسان گرا پڑا ہو، اور دور تک اس کا تنا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو انسان بھی جب لیٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لمبی سی چیز، کوئی تنا ہی پڑا ہوا ہو. فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے کھجور کے تنے یا جڑیں گری پڑی ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عذاب کا کوڑا کہتے ہیں، کہ یہ میرے عذاب کا کوڑا تھا. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، سورۃ الفجر میں آتا ہے، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. پھر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. کوئی انسان جسمانی طور پہ کتنا بھی فٹ، کتنا بھی صحت مند، کتنا بھی طاقتور، اونچا لمبا چوڑا، بہت زبردست شخصیت کا مالک، لیکن اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایک جھٹکا بھی کافی ہے انسان کو گرانے کے لیے. فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ. فہل تو کیا، ترا تم دیکھتے ہو، لہم ان کے لیے، من باقیہ کوئی بھی بچا ہوا، کسی کو بھی بچا ہوا پاتے ہو؟ کی تو نسل کی جڑ کٹ گئی، سبھی مٹ گئے.